أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مباركة حميم سجدہ آج سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اس صفحے پر ابتدائی 11 آیتیں ہیں، فرسٹ 11 ورسز. یہ قرآن مجید کا 41 سورہ ہے، 41، اور اس کی 54 آیتیں ہیں، 54. مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اور بعض مفسرین کے مطابق بہت ہی ابتدائی جو سورے مکے میں نازل ہوئے ہیں ہجرت سے پہلے، ان میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. یہ اسی حامیم والی سیریز کا دوسرا سورہ ہے، اور ابھی ایسے اور بھی سورے آنے ہیں. تو ارشاد پروردگار ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے سہارے سے جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم کے ذریعے سے تو حروف مقطعات اور اس میں آغاز کیا گیا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ نازل کردہ ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے، یعنی اس خدا کی طرف سے کہ جس کی رحمت عمومی بھی ہے. جیسے کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی رحمت سے سب استفادہ کرتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے خدا کو ماننے والا ہو، جو چاہے خدا کو نہ ماننے والا ہو. اور رحیم جو ہے وہ خدا کی رحمت خاصہ ہے. اس دنیا میں بھی اگر ایک شخص مومن ہے تو پروردگار عالم کی رحمت کا ایک خاص حصہ اسے اس دنیا میں بھی مل سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب میدان قیامت ہوگا تو وہاں پر جو رحمت ایک بندہ مومن کو حاصل ہوگی وہ پروردگار عالم کی رحیمیت کا اظہار ہوگا، ورنہ ظاہر ہے کہ وہاں پر کافر کو رحمت سے دور کر دیا جائے گا اور وہاں پر اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. پروردگار عالم کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو یہ ارشاد ہوا کہ حامیم، جس کے ذریعے سے پھر ہوئی والی بات کہ بنیادی طور پر جو اس کا مطلب ہے، وہ تو جس کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ جانے، لیکن ایک جو مطلب یہی ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے، اے مشرکوں، کہ جن کو تم روزانہ اپنے گفتگو میں استعمال کرتے ہو. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آؤ، اور نہیں لا سکتے تو پھر دستبردار ہو جاؤ اور خدا کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دو. نازل کرتا ہے خدا رحمان و رحیم کی طرف سے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے ایک ایسی کتاب کہ جس کی آیتیں بالکل واضح ہیں. فصلت آیاتہ یعنی روشن ہے، یعنی جس کا مطلب ہے وہ بالکل کھلا ہوا اور صاف ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن عربیاً، یہ قرآن ہے اور عربی زبان کے اندر ہے، ایک پڑھی جانے والی کتاب ہے اور عربی زبان کے اندر ہے. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو واقف کار ہیں، جو سمجھتے ہیں، یعنی جو عربی زبان سے واقف ہے وہ بہرحال اس کی عبارت سے غیر مانوس نہیں ہوگا، آشنا ہوگا اور جان لے گا کہ اس کا پیغام کیا ہے. بَشِيرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے. یعنی جس طریقے سے ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں دیکھتے ہیں کہ بشیر اور نذیر ہے، تو اسی طریقے سے خود قرآن مجید کی صفات میں بھی یہ دو لفظ ہمیں نظر آتے ہیں کہ قرآن بشارت بھی دیتا ہے یعنی خوشخبری دیتا ہے، اور انذار کرتا ہے یعنی ڈراتا ہے کہ مستقبل تمہارا خراب نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ. مگر کیا اس کے بعد لوگ اس سے اسی طریقے سے نصیحت لے لیتے ہیں؟ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اعراض کرتی ہے، روگردانی کرتی ہے، فہم لا یسمعون، اور وہ سنتے نہیں ہیں. تو ان کا نہ سننا جو ہے وہ کس وجہ سے؟ قرآن مجید کے اندر کوئی کمی ہے یا ان لوگوں کے اندر کوئی کمی ہے؟ تو قرآن مجید جو ہے ان کی جو مشکل ہے اس کو آگے بیان بھی کر رہا ہے. یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آئی ہے کہ قرآن مجید سے استفادے کے لیے کچھ پری ریکویزٹ ہیں، کہ اگر وہ موجود نہ ہو تو قرآن جیسی عظیم کتاب سے بھی استفادہ نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید بہت سوں کے لیے کفر کا اعلان کر رہا ہے. تو یہ کفر ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، صاحب قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ان کی رسالت اور نبوت کا انکار کر رہے ہیں، کوئی قیامت کا انکار کر رہا ہے، کوئی خود خدا کا بھی انکار کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ہی ممکن ہے کہ جو پری ریکویزٹ ہے جو ایک لازمی شرط اور کنڈیشن ہے، اگر اس کو فلفل نہیں کیا جائے گا تو پھر قرآن مجید سے استفادہ نہیں ہو سکے گا. ان میں سے ایک یہی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ فکر نجات تو رکھے، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوشش تو ہو. یہ قرآن مجید جو ہے بشیر ہے، یعنی خوشخبری دیتا ہے، تو ظاہر خوشخبری کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس انسینٹو کو واضح کیا جائے، انسان میں ایک رغبت پیدا کی جائے. اسی طرح سے اگر قرآن مجید انذار کر رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں غور کرے اور اسے اس بات کا کنسٹرکٹیو فیئر ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میرا مستقبل خراب ہو جائے گا. لیکن وہ شخص جو قیامت ہی سے بے نیاز ہو چکا ہے، وہ اپنے آپ کو مطمئن کر چکا ہے کہ نہیں کوئی قیامت نہیں آنے والی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اسے مستقبل کے بارے میں کیسے متوجہ کیا جائے گا. یہ تو پہلے مرحلے میں اسے خود سوچنا ہے کہ کیا یہ معاملہ صرف اور صرف اس دنیا کی حد تک ہی ہے یا نہیں، معاملہ اس دنیا سے آگے کا بھی ہے. اگر وہ یہ طے کر لے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو پھر بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. پروردگار فرماتا ہے کہ فہم لا یسمعون، ان کی اکثریت جو ہے وہ اعراض کرتی ہے، روگردانی کرتی ہے. فہم لا یسمعون، تو وہ سنتے نہیں. وہ قالو، اور وہ یہ کہتے ہیں، اب یہ مذاق اڑانے والا انداز ہے کہ قلوبنا فی اکنہ، کہ ہمارے دلوں میں پردے ہیں، ہمارے دلوں کے آگے اس طرح سے پردے آ چکے ہیں. مما تدعون الیہ، اس کے مقابلے میں کہ جو آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں. اب یہ آپ تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑا سا احترام والا جو انداز ہے وہ اختیار کریں گے، ورنہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ تو بڑے بدتمیزی کے انداز میں یہ ساری باتیں کیا کرتے ہیں. وفی آذاننا وقرن، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، یعنی نہ ہمارے دل و دماغ تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں. اور دل و دماغ تک کہاں سے پہنچے گا، ہم تو آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتے، آپ کی بات کے مقابلے میں ہمارے کانوں میں گرانی ہے، یعنی ہم بھاری پن محسوس کرتے ہیں. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے. یعنی اب اگر آپ دیکھیں تو وہ خود اپنے طور پر اتنے بیریئرز جو ہیں وہ گنوا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی بات ہم تک کہاں سے پہنچے گی، اس لیے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان تو حجاب ہے، پردے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر پہنچ بھی جائے تو ہمارے کانوں میں گرانی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر کانوں سے آگے پہنچ جائیں تو ہم اپنے دل و دماغ کے لیے آمادگی نہیں محسوس کرتے کہ آپ کی بات کو ہم قبول کریں، یعنی ہم آپ کی بات پر توجہ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، یعنی فورگیٹ اٹ کہ ہم آپ کی بات قبول کریں گے اور اسلام کو ایکسپٹ کریں گے. فعمل، تو آپ اپنا عمل کیجئے. اننا عاملون، اور ہم لوگ اپنا عمل کر رہے ہیں. یعنی بہتر یہی ہے کہ ہم پر وقت ضائع نہ کیا جائے. یہ بڑی بدبختی ہے کہ جہاں مریض ڈاکٹر کو اس طرح سے ڈس اون کر دے، ایک انسان اپنے حادی سے ڈس ایسوسی ایٹ ہو جائے. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. یعنی یہ فرق ہے اور فرق نمایاں ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ تمہارے سامنے کسی فرشتے کو بھیج دیا گیا ہے کہ جو ایسی زبان بول رہا ہے کہ جو تمہارے لیے قابل فہم نہیں ہے، یا کسی جن کو تمہارے سامنے بھیج دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تم مانوس نہیں ہو پا رہے، بلکہ میں انسانوں ہی میں سے ایک انسان ہوں. لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر پروردگار عالم نے وحی کو نازل کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خود انسانوں میں بھی سارے انسان ایک برابر نہیں ہوتے، کچھ بہت پست ہوتے ہیں، کچھ بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ بہت کند ہوتے ہیں، مگر انسان ہونے میں تو کامن ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو بلندی اور پستی ہے، تو اس میں اعلیٰ ترین جو بلندی ہو سکتی ہے، بلندیوں میں بھی سب سے بڑی رفعت اور بڑا مقام، وہ تو یہی ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب کہاں پر ٹھہری ہے. خدا نے کس کو مصطفیٰ بنایا، خدا نے کس کو بلند کیا، رفعنا لک ذکرک کی سند عطا کی، مگر اب اس کے ذریعے سے ان کا اسٹیٹس سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو وہ پیغام دے رہے ہیں وہ ایسا نہیں کہ قابل فہم نہ ہو. تو وہ وہی کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے. فاستقیموا الیہ، تو اسی کی طرف اپنا رخ سیدھا رکھو. واستغفروہ، اور اسی سے مغفرت طلب کرو. وویل للمشرکین، اور ویل اور تباہی اور بربادی ہے مشرکین کے لیے. پھر یہاں پر مشرکین کہہ کر تباہی کا اعلان تو کر دیا گیا، لیکن جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یا مشرکین وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اب زکوٰۃ واجب ہوئی ہے مدنی زندگی کے اندر ہجرت کے بعد، اور ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے. تو اسی لیے اس زکوٰۃ سے بہت سارے مفسرین نے انفاق فی سبیل اللہ کو مراد دیا ہے، کہ خدا کی راہ میں وہ خرچ بھی نہیں کرتے، وہ کہاں سے خرچ کریں گے جب وہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا خدا کو مانتے ہیں تو اتنا ڈسٹارٹڈ ان کا عقیدہ بن گیا ہے کہ جس کے اندر شرک غالب آ چکا ہے، کہ وہ خدا کے ساتھ کئی اور زیادہ پارٹنرز جو ہیں وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو ان کا عمل جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، قربتاً اللہ، یہ نہیں ہو پائے گا. تو یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ زکات سے یہاں پر مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ، جیسا کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے اور ان کی بات میں بہت وزن ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو انسان مشرک بن جاتا ہے پھر وہ خالصتاً اللہ کے لیے کوئی عمل انجام نہیں دے پاتا، یہاں تک کہ سوشل ورک بھی وہ کرتا ہے اس کے اندر بھی ملاوٹ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ خدا کو ایک مان ہی نہیں رہا، تو اس کے عمل کے اندر بہت سے دوسرے شامل ہو جاتے ہیں اور پھر پروردگار عالم کے لیے اس عمل کے انجام دینے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا. وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے لیے انکار کرتے ہیں. ہم کافرون یا انکار کرنے والے ہیں. اب آخرت کا انکار جب کر دیں گے تو بھی وہ سیدھی سی بات ہے کہ زکات کیوں دیں گے، اس لیے کہ اس کا فائدہ دینی اعتبار سے جو صحیح معنوں میں ظاہر ہوگا وہ میدان حشر میں ظاہر ہوگا. ان کے مقابلے میں کون ہے؟ سائملٹینیس کانٹراسٹ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، لہم اجر غیر ممنوع، یہ ان کے لیے وہ صلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. غیر ممنوع یعنی جو ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ترجمہ اس بنا پر ہے کہ ممنون کے معنی لیے جائیں قطع ہو جانے والا، یعنی جو ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے. اب غیر ممنون ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ختم نہیں ہوگا. اور دوسری ایک تفسیر اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کے اوپر احسان نہیں جتایا جائے گا، یعنی ان کو دیا جائے گا اور عزت اور تکریم کے ساتھ دیا جائے گا. آگے ارشاد ہوتا ہے، قول اے حبیب کہہ دیجیے، اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کہ کیا تم لوگ انکار کرتے ہو اس خدا کا، خلق الارض فی یومین، کہ جس نے زمین کو پیدا کیا دو دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جبکہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اس نے پہاڑوں کے لیے قرار دیا پہاڑوں میں، مِنْ فَوْقِهَا، پہاڑوں کو قرار دیا زمین میں اوپر سے، یعنی اب وہ جو پہاڑ ہیں وہ میخوں کی طرح سے گڑے ہوئے نظر آتے ہیں، وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس کے اندر برکت رکھی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس کے اندر روزی کا سامان بھی رکھ دیا. یعنی ہم جانتے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے زمین کی تہوں کے اندر معدنیات ہیں اور دیگر بہت ساری چیزیں جو انسان کی روٹی روزی کے لیے ہے، وہ سب کی سب زمین کے اندر پروردگار عالم نے رکھی ہیں، اور انسان ان کو کھود کھود کر نکالتا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنے رزق کا بھی اہتمام کرتا ہے اور دیگر فائدے وغیرہ حاصل کرتا ہے. تو پروردگار عالم نے اس میں دونوں باتیں کی ہیں کہ برکت بھی رکھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے زمین کے اندر روزی کا سامان بھی رکھا ہے، فی اربعہ ایام، اور یہ چار دنوں کے اندر یہ کر دیا. تو کیا اس کا تم، یعنی جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ تم اس کا انکار کرتے ہو جسے زمین کو پیدا کیا، کیا تم اس کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو جبکہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے؟ زمین کے اندر اس نے پہاڑوں کو رکھا اور اس طرح سے رکھا کہ جس طرح سے میخیں ہوتی ہیں، پیگز ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ نظر آتے ہیں ویسی نظر آتی ہے کہ جیسے پہاڑ جو ہے پیگز کی صورت میں زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں. زمین کے اندر برکت رکھی ہے اور پروردگار عالم نے زمین کے اندر روٹی روزی کا سامان رکھا ہے، اور یہ کام چار دن میں ہوا، سوا ان لسائلی، اور یہ سب دریافت کرنے والوں کے لیے یکساں ہیں، یعنی جتنے بھی قیامت کے ظرف زمان تک افراد آنے والے ہیں ان سب کے لیے جتنی روزی کی ضرورت ہے ان سب کا پوٹینشیل اس زمین کے اندر موجود ہے. ثم استوى الى السماء، پھر اس نے توجہ کی آسمان کی جانب. یعنی اب یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم چاہے تو ہر چیز کو ایک ساتھ کرے، اور پروردگار عالم ہی اگر چاہے تو چیزوں کو مختلف مراحل میں کرے. تو پروردگار عالم نے گویا ان تمام تر چیزوں کو ان مراحل کے اندر انجام دیا. جیسے کہ ہم یہ کہیں کہ خدا اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ساتھ ہی پیدا کر دیتا، لیکن نہیں، ہم جانتے کہ ایک نظام پروردگار نے قائم کیا کہ پہلے مثلا آدم علیہ السلام پر جناب حوا، پھر اس کے بعد نسل انسانی آہستہ آہستہ اس دنیا کے اندر آ رہی ہے. تو پروردگار عالم کی جو مصلحت ہے وہ اپنے فیصلے اپنی مصلحت کے مطابق خود کرتا ہے. یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا، اور اس کے بارے میں کچھ اشارے دیے جا رہے ہیں. تو یہ ارشاد ہوا کہ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے توجہ کی آسمان کی جانب. اب اس کے اندر یہ اپنی جگہ پر بحث ہے کہ یہ جو ثم یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ صرف بیان کی ترتیب کے لیے آیا یا واقعاً ایسا ہی ہوا کہ پہلے زمین کو بنایا گیا پھر اس کے بعد آسمان کو بنایا گیا. ہم جانتے ہیں کہ ثم کا جو لفظ ہے وہ ترتیب کے لیے آتا ہے، مگر ترتیب صرف اور صرف زمانی اعتبار سے نہیں ہوتی، بیان کے اعتبار سے بھی ہوتی کہ اب تم نے یہ سن لیا تو اب یہ سنو. تو یہی چیز جو ہم دوسری جگہ پر دیکھتے ہیں سورہ نازعات کے اندر، والارض بعد ذلک دحاها، تو وہاں پر زمین کا جو ذکر آیا ہے وہ صراحت کے ساتھ آسمان کے بعد آیا. تو ممکن ہے کہ وہاں پر جو ترتیب ہے وہ ترتیب زمان کے اعتبار سے ہو، پیریوڈیکلی، کہ کون پہلے ہوا کون بعد میں ہوا. اور یہاں پر جو آیا وہ یہ ہے کہ بھئی تم انسان ہو، تم زمین کے اوپر ہو، तो तुम जब अल्लाह का इनकार करते हो तो सबसे पहले तो तुम जमीन के ऊपर खड़े हो, तो जमीन को जिसने पैदा किया उसका तुम इनकार करते हो, पहले इसको समझाया गया। फिर ये बताया गया कि जमीन के ऊपर परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए किया, इसलिए तुम्हारा इंटरेस्ट खुद अपनी जात के एतबार से तो होना चाहिए, वो समझा दिया गया। फिर उसके बाद आसमान की बात की गई, तो यहां पर गोया तरतीब जमान पेश नजर नहीं है बल्कि तरतीब बयान है। परवरदिगार फरमाता है कि फिर उसने तवज्जो की आसमान की जाने, वही दुखान यानी ये सुन लिया, अब ये सुनो, जबकि वो धुआं ही धुआं था। فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها कि आ जाओ, तो उसने कहा जमीन से भी और आसमान से भी कि आ जाओ طوعا او كرها यानी खुश दिली से आओ या मजबूर होकर आओ। قالت اتينا طائعين तो उन दोनों ने कहा कि हम खुश दिली के साथ आते हैं, यानी खुशी खुशी आते हैं। क्या ऐसी कोई गुफ्तगू हुई या ये परवरदिगार आलम के उस अमल की ताबीर है? तो ज्यादातर मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये बयान का अंदाज होता है कि जिसके जरिए से बताया जाता है। जैसे कि कुरान मजीद के बारे में पहले ही कहा गया कि अरबी का ये कुरान है, तो अरबी के अंदर जिस तरीके से मुहावरे होते हैं उसके अंदर किसी चीज के अंजाम देने के लिए इस तरीके की ताबीरात बयान की जाती है कि ये जो परवरदिगार का इरादे तकवीनी था वो जिस तरीके से वो पजीर हुआ उसको समझाने के लिए कि इब्तिदा में ये धुआं ही धुआं था, तो आसमान से भी कहा और जमीन से भी कहा कि आ जाओ, यानी अब जो तुम्हारे साथ हमने करना है वो तुमने कबूल करना है। तो उन लोगों ने कबूल किया, यानी जमीन ने भी कबूल किया और आसमान ने भी कबूल किया। अभी ये बहस आगे बढ़ेगी, कम से कम एक आयत और है कि जिसके अंदर सात आसमानों का जिक्र है और उसमें भी दो दिनों का जिक्र है, फिर उसके बाद हर आसमान के लिए अमर परवरदिगार के वही होने का जिक्र है, और फिर वो आसमान जो हमारे पेशे नजर है उसके बारे में कुछ बातें हैं। तो अब ये दो दिनों से और चार दिनों से और फिर वापस जो दो दिनों की बात आएगी उनसे क्या मुराद है, इस पर इंशाल्लाह कल कुछ बातें होंगी, लेकिन यहाँ पर हमको रुकना पड़ेगा, इसलिए कि आयत नंबर 11 पर ये बात दरमियान में इस सफे की हद तक मुकम्मल हो रही है। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने समझने और अमल की तौफीक अता फरमा और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। व आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुबारक हामीम सजदा आयत नंबर 12 से आयत नंबर 20 गुज़िश्ता सफ़े के इख्तिताम पर हमने ये पढ़ा कि परवरदिगार आलम ने जमीन की खिलकत का हवाला दिया और ये इरशाद फरमाया कि क्या तुम उसका इनकार करते हो, उस खुदा का कि जिसने जमीन को पैदा किया, और फिर जमीन की पैदाइश के लिए कहा गया फी यौमैन दो दिनों में पैदा किया। फिर आगे चलकर परवरदिगार आलम ने जमीन के ऊपर पहाड़ों का जिक्र किया गया, जो बरकतें जमीन में रखी गई हैं उनका जिक्र किया, और जो रोजी का सामान परवरदिगार आलम ने जमीन के अंदर महफूज किया है उसका जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि फी अरबाते अय्यामिन के ये चार दिनों के अंदर किया गया। तो इससे ये समझ में आया कि दो दिन जमीन को बनाने में लगे और फिर चार दिन जमीन को संवारने में लगे। फिर आगे परवरदिगार आलम ने वो आयत के जो आज अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें आसमानों का जिक्र करते हुए उनके सात आसमान होने का तज़किरा किया और इस काम के लिए परवरदिगार आलम ने दो दिनों का जिक्र किया। तो वो दो दिन जो जमीन के बनाने में लगे, फिर हम अपने अल्फाज में कहें कि दो दिन जमीन को संवारने में लगे, चार दिन सॉरी, तो ये दो और चार मिलकर बन गए छह दिन, और फिर उसके बाद दो दिनों का ताल्लुक आसमानों के साथ है तो ये कुल मिलकर आठ दिन बन जाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने सूरह मुबारक आराफ के अंदर आयत नंबर 54 में, सूरह यूनुस में, सूरह हूद में, फुरकान में, सजदा में, सूरह काफ में और फिर सूरह हदीद में जमीन और आसमान की खिलकत का जब जिक्र किया है तो छह दिनों का हवाला दिया है। तो अब ये छह दिन और ये आठ दिन, इन दोनों के दरमियान रिकंसिलिएशन कैसे हो सकता है? साहिब तफसीरी नमूना ने जो खुलासा बयान किया है वो बहुत अच्छा है, और वो खुलासा ये है यानी इन सबको रिकंसाइल करने के लिए कि ये बयान का अंदाज है कि परवरदिगार आलम ने दो दिन में जमीन को पैदा किया और फिर उसके बाद मजीद दो दिन के अंदर जमीन की बाकी खसूसियात जमीन को फराहम की और इन तमाम तर प्रोसेसेस को मिलाकर चार दिन से ताबीर किया गया। यानी वो जो चार दिन कहा जा रहा है वो एक तरह से उस ततिम्मे को समझाया जा रहा है, यानी ऑलरेडी जो दो दिन जिसमें जमीन को पैदा किया गया उसमें जमीन की पैदाइश के साथ साथ परवरदिगार आलम ने उन खसूसियात को भी जमीन के अंदर रखा, जो बरकतों का जिक्र था, जो रोजी का सामान था, और फिर मजीद दो दिन में उसको मुकम्मल किया। तो ये एक तरह से ततिम्मा हो गया। تو یوں اگر دیکھا جائے تو خلاصتاً کہا جائے گا کہ چار دنوں کے اندر زمین کو بنایا بھی گیا اور چار دنوں کے اندر زمین کو سوارا بھی گیا، لیکن جو پہلے دو دن تھے ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے خلق الارض فی یومین کہہ کر. اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مزید دو دنوں کا ذکر کیا آسمانوں کے حوالے سے جو ابھی آیت آئے گی، تو اس طرح سے مل کر یہ چھ دن پورے ہو جاتے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ان سٹیجز کو سمجھا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اس کو بیان کس طریقے سے کیا گیا ہے. ضمن میں پھر آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ دن کا یہاں پر مطلب 24 گھنٹے نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو میں بھی جب دن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. کبھی یہ دن رات کے مقابلے پر ہوتا ہے تو 24 گھنٹے کا بھی تقریباً نصف یا کچھ کم یا کچھ زیادہ بن جاتا ہے. کبھی یہ پورے 24 گھنٹے کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے کہ دن کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے، تو کہا جائے گا 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے. مگر جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت تو نہ سورج تھا نہ زمین نہ اس کی گردش کہ اس طرح سے دنوں کا حساب رکھا جائے. تو پھر یہاں پر دن سے کیا مراد ہے؟ ایک اور جو تعبیر ہماری گفتگو میں عام طور پر آتی ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. یہاں پر چار دن سے مراد 24 گھنٹوں کے مجموعے کو چار سے ضرب دے کر جو ریزلٹ آئے گا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر چار ادوار مراد ہیں. اور ایک مختصر زندگی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی بہت مختصر تھی اور اس مختصر زندگی کی یہ تقسیم تھی. اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ الدہر یومان، کہ زمانہ دو دنوں کا نام ہے، یوم لک و یوم علیک، ایک دن وہ جو تمہارے فیور میں ہوتا ہے اور ایک دن وہ جو تمہارے خلاف ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یوم یا دن سے یہ مراد نہیں ہے 24 گھنٹے کا مجموعہ، بلکہ ایک پیریڈ مراد ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے خود قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تلکل ایام نداولہا بین الناس، یہ تو دن ہیں جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. تو یہاں پر بھی دن سے 24 گھنٹے کا مجموعہ مراد نہیں ہے. تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یوم کے لفظ سے اگر اس 24 گھنٹے کے اوپر تطبیق کی جائے گی تو شاید بہت زیادہ اشتباہ ہوگا، بلکہ یہ بہت بڑا مجموعہ ہو سکتا ہے مگر ایک فیز ہے. اور یہ پروردگار عالم کی مشیت ہے کہ وہ کسی چیز کو یک مشت، ایک ساتھ، ایک ہی لہجے کے اندر پیدا کرے، اور اگر اس کی مشیت ہو تو وہ اسے ایک مجموعے کے اندر، ایک پورے دورانیے کے اندر، ایک بڑے پیریڈ کے اندر اسے پیدا کرے، اور پھر اس طرح سے وہ سمجھائے اور ذہن کو مہمیز دے تاکہ وہ مزید تحقیق کرنے کے لیے آمادہ ہو. پھر کائنات موجود ہے، میدان موجود ہے، محققین کے لیے تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مگر تحقیق کے ذریعے سے حتمی بات تک پہنچنے کی کوشش کریں. صرف کنجیکچرز کے اوپر بنیاد رکھ کر قرآن کی کسی بات کو غلط ثابت کرنا یا اس کی کوشش کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہوگا. تو اب آئیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فقضاہن سبع سماوات فی یومین، کہ پروردگار عالم نے آسمانوں کو سات آسمان بنا دیا. یعنی پروردگار عالم نے جب ابتدا میں تذکرہ کیا تو یہی کہا یا دخان، کہ اس وقت ابتدا میں یہ دھوئے کی طرح سے تھا، یعنی گیسز کا مجموعہ تھا. اور پھر پروردگار عالم نے اسے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق تقسیم کیا سات حصوں میں. فی یومین، دو دنوں کے اندر یہ کام ہوا، یعنی وہی دو مراحل کے اندر یہ کام ہو گیا. اب پروردگار عالم نے اس آسمان کے بارے میں بیان کیا کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. پہلے تو تمام آسمانوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے کچھ امر رکھا ہے. وہ اوہا فی کل سما ان امرہا، ہم نے ہر آسمان پر وحی کی امرہا، کہ جو اس کے کام رکھے گئے ہیں اس کے بارے میں اس کو بتا دیا گیا. یعنی ہر آسمان کیسا ہے، کس طریقے سے اس کو بیہیو کرنا ہے، یہ جو تکوینی امور ہوتے ہیں پروردگار عالم کے، وہ پروردگار عالم نے ان تمام تر چیزوں کو اس کے اندر گویا ودیت کر دیا. وزین السماء الدنیا بمصابیحا، اور پھر اس کے بعد یہ جو آسمان، جو دنیا کا آسمان ہے جو اوپر ہمیں نظر آتا ہے، کہ جس میں ہم تحقیق کر کے جہاں تک چلے جائیں تو یہ آسمان ہی آسمان ہے، اس میں ہیونلی باڈیز، یہ اجرام فلکی، ये सूरज सितारे चांद ये सब इसके अंदर और ऊपर जितना सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज जो हमारी दस्तरस में आता जाएगा ये सारे का सारा ये दुनिया का आसमान है। वज़य्यना समा अद्दुनिया बिमसाबीहा, तो परवरदिगार फरमाता है कि हमने जीनत दी इस दुनिया के आसमान को मसाबी से, चरागों से, सितारों से। यानी जब इंसान रात को खासतौर पर देखता है तो एक कहकशां सी नजर आती है, एक झगमगाता हुआ आसमान नजर आता है। इसे परवरदिगार आलम ने कहा कि गोया हमने इसे जीनत दी है, वह हिफ्ज़न और हिफाजत का जरिया भी बनाया है। इसके अंदर बड़ी वसअत हो सकती है, मगर एक तो यही है कि मतलब सूरज ना होता तो जमीन की हिफाजत कहाँ हो पाती। अगर सूरज की रोशनी ना हो, हरारत ना हो, तो इंसान जमीन के ऊपर हरारत के ना होने की वजह से सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ये एक पहलू इसका हो सकता है कि परवरदिगार आलम ने इसके जरिए से हिफ्ज और हिफाजत का इंतजाम किया। ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये तकदीर है यानी ये मुकर्रर करदा निजाम है उस खुदा का जो अजीज है और अलीम है, जबरदस्त है, शिकस्त नापज़ीर है और इल्म रखने वाला है। अब खुदा ने मुताल फरमाते कि भाई ये हमने समझा दिया, तो इन आरजू अगर अब भी ये रू गर्दानी करते हैं, फकुल तो हबीब कह दीजिए कि अंजर तुकुम साएकतन मिसला साएकते आदम व समूद, कि अगर अब भी तुम रू गर्दानी करते हो और तुम नहीं समझते तो फिर मैं तुम्हें डराता हूँ उस आसमानी अजाब से, वो जो आसमानी एक सहा एक साएका एक चीख, वो मिसला साएकते आदम व समूद, जैसा कि आसमानी अजाब आया था कौम आद पर और कौम समूद पर। वही कौम आद जिनके पास जनाब हूद अलैहि सलाम आए थे, कौम समूद जिनके पास जनाब सालेह अलैहिस्सलाम आए थे। अब उसकी तफसीर आ रही है मुख्तसरन, इस जाअत हुमुर रसूलु मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, कि जब उनके पास रसूलों का आना हुआ, रसूल आए उनके पास बहुत से, मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम। एक तो इसका तर्जुमा ये भी किया गया कि उनसे पहले भी बहुत सारे रसूल आए और उनके बाद भी बहुत सारे रसूल आए, और एक बात यह कि उन रसूलों ने उनके सामने आकर भी उनको बात समझाने की कोशिश की, और जब ये मुंह फिरा के जा रहे थे तो पीछे से भी उनको आवाज दी और समझाया कि भाई हम तुम्हारे खैर को आए, हमारी बात को समझो। जो वो समझा रहे थे वो क्या था, खुलासतन अल्लाह ताबुदु इल्ला इल्लल्लाह, कि तुम इबादत न करो मगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। कालू, तो उन्होंने कहा, लौशा रब्बुना, कि अगर हमारा रब चाहता, लअंजला मलाइकतन, तो मलाइका को नाजिर कर देता, फइन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, तो हम जो तुम पैगाम देकर भेजे गए हो उसका इनकार करने वाले हैं, हम उसके मुनकिर हैं। यानी अगर फरिश्ते आते, एक थोड़ी उनकी वज़ईयत अलग होती, एक हैयत अलग होती, पर वगैरह हम देख रहे होते, गैर मामूली मामला होता तो हम ईमान ले आते, मगर वो ये वापस भूल जाते हैं कि फरिश्ते कभी रोल मॉडल नहीं बन सकते, जबकि अंबिया को परवरदिगार आलम ने इंसानों में से मुंतखब किया ताकि वो लोगों को सिर्फ पैगाम न पहुंचाएं बल्कि उनके लिए रोल मॉडल भी बन सके। अब थोड़ी सी इन दोनों की अलग अलग तफसील बयान हो रही है। फम आदुन फस्तकबरू फिल अर्ज बगैर हक, वो कौम आद तो उन्होंने तकब्बुर किया जमीन में, घमंड से काम लिया बगैर किसी वजह के, उनको कोई हक नहीं था, उन्होंने नाहक जमीन में घमंड से काम लिया। यानी उनके इनकार के पीछे उनका तकब्बुर और उनका एरोगेंस था। वकालू, और उन्होंने तो कहा, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वतन, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है, अवलम यरो, क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिन्हुम कुव्वतन, कि वो अल्लाह के जिसने इनको पैदा किया है वो इनसे कुव्वत में ज्यादा है। यानी ये जुमला कहते हुए उनकी तवज्जो खुदा की तरफ नहीं हो रही। वकानू बे आयातिना यजहदून, और वो हमारी आयतों का इनकार करते रहे। फअरसलना अलैहिम रीहन सरसरन, तो हमने उनके तरफ भेजी हवाएं जो तेज और तुंद हवाएं थी, बहुत तेज हवाएं भेजी। यानी हवा जो खुशगवार एहसास लेकर आती है वो तो एक बहुत बड़ी नेमत और ब्लेसिंग होती है, नहीं ऐसी नहीं, हमने ऐसी हवा भेजी कि जो बहुत तेज और तुम थी अजाब की सूरत में। फी अय्याम नहसातिन, और ऐसे अय्याम में भेजी कि जो मनहूस अय्याम थे, इनके अंदर नहूसत पाई जाती थी। अब यहाँ पर नहूसत से क्या मुराद है, एक नहूसत का पहलू तो ये लिया गया कि भाई जिस दिन में अजाब नाजिल हुआ तो उसके मनहूस होने में क्या शुबा हो सकता है। एक तो इसका तर्जुमा ये किया गया कि नहीं, उस वक्त जो फिजा बनी हुई थी उसके अंदर गर्दो गुबार बहुत ज्यादा था, जो अनप्लेजेंट एक फीलिंग दे रहा था, जिसकी वजह से इसको मनहूस कहा गया। और एक ये कहा गया कि नहीं, दिनों के अंदर कुछ दिन होते हैं मनहूस, और उनमें फिर परवरदिगार आलम ने इनके ऊपर अजाब नाजिल
किया, तो क्या अब हमारी जिंदगियों के अंदर भी कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं? उलमा इसके अंदर मुख्तलिफ राय रखते हैं। ये इस सूरह के अंदर और फिर सूरह कमर के अंदर भी नहस अय्याम का जिक्र आया है, लेकिन उलमा इसके अंदर मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं। एक तो वही ओपिनियन है जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया, और एक ओपिनियन ये कि नहीं जनाब, कुछ अय्याम होते हैं कि जिनको मनहूस कहा जाएगा, लेकिन अब इंसान अपने हिसाब किताब से अगर क्या कोई यकीनी नतीजा कायम कर पाएगा तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, कुछ ना किया जाए। जिन दिनों के बारे में ऐसा लग भी रहा है कि ऐसी कोई नहस साथ हो सकती है या दिन हो सकता है, तो अपने कामों को मुअत्तल न किया जाए, बल्कि परवरदिगार आलम से खैर तलब किया जाए और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ मांगी जाए कि परवरदिगार आलम तू हमें हर तरह के शर से महफूज रख, उसमें अगर दिनों की भी कोई ऐसी साथ या कोई ऐसा नहस वाला मामला है तुम्हारे, तू हमें उससे महफूज रख, इंसान सदका निकाले और अपने कामों को अंजाम दे, पनाह देने वाली जात बहरहाल परवरदिगार आलम की है। अब ये बात मुकम्मल हम कर लें कि ये जो यहाँ पर कहा गया कि उनके ऊपर हमने ऐसी हवा भेजी जो तेज और तुंद थी और ऐसे अय्याम में भेजी, लिनुज़ीकहुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, ताकि हम उनको चखाएं ज़िल्लत वाला अज़ाब दुनिया की जिंदगी में, वला अज़ाबुल आख़िरते अख़्ज़ा, और जो आखिरत का अज़ाब है वो तो ज्यादा रुसवा करने वाला है, वहुम ला युनसरून, और उनकी जरा भी मदद नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर कौम आद को ब्रीफली डिस्कस करने के बाद कौम समूद का जिक्र हो रहा है। वह अम्मा समूद फहदैनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, कौम समूद तो हमने उनकी हिदायत की, फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, मगर उन लोगों ने हिदायत पर अंधेपन को कबूल किया, यानी गुमराह रहने को कबूल किया। अब ये जबर के नजरिए की भरपूर रात है कि परवरदिगार फरमाता है कि हमने उनकी हिदायत की मगर उन्होंने कबूल नहीं किया, उन्होंने पसंद किया अंधेपन को, गुमराही को हिदायत के ऊपर। फअखज़त हुम सा'इक़तुल अज़ाबिल हूने बेमा कानू यक्सिबून, तो हमने उनको पकड़ लिया आसमानी अजाब ने जो जलील करने वाला था उनके करतूतों की वजह से, उनको इस अजाब ने पकड़ लिया। वनज्जैना अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, और हमने निजात दी उन लोगों को कि जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, यानी जिन्होंने अपनी जिंदगी को इन ऑर्डर किया, अपनी जिंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आया, अपने नफ्स को सरकश नहीं बनने दिया, सरकश हो गया तो उसे रोक लिया। वयौमा युहशरु आदाउल्लाहि लन्नार फहुम युज़अऊन, और वो दिन कयामत का दिन कि जब अल्लाह के दुश्मनों को महशूर किया जाएगा, जमा किया जाएगा आग की तरफ, और उन्हें हर तरफ से खींच कर लाया जाएगा। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारहुम व जुलूदुहुम, यहाँ तक कि जब वो सब वहां पर आ जाएंगे तो उनके कान, उनकी आंखें और उनके खाल, वो सब उनके खिलाफ गवाही देंगे। बेमा कानू या मलून, उन आमाल की कि जो वो किया करते थे। ये जो उर्दू के अंदर एक शायर ने कहा कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, तो गोया ये परवरदिगार आलम की तरफ से उसका भी जवाब है कि खुद इंसान के अपने आज़ा और जवारे वो इस बात की गवाही देंगे जो ये लोग किया करते थे। इस हवाले से एक हदीस भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है, फरमाते हैं कि उस वक्त वो कहेंगे कि परवरदिगार ये तेरे ही तो फरिश्ते हैं, वो तो तेरी ही गवाही देंगे, फिर वो खुदा की कसम खाएंगे कि उन्होंने ये कुछ नहीं किया। चुनाचे कुरान में है, जिस दिन वो उन्हें उठाएगा तो वो उसके सामने इसी तरह कस्में खाएंगे जैसे तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, तो उस वक्त अल्लाह उनकी जबानों पर मोहर लगा देगा और उनके आज़ा गवाही देंगे। ये आयत नंबर 20 पर ये सफा मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने समझने और अमल की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम जमाना के ज़हूर में ताजील फरमा। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुबारक हामीम सजदा आयत नंबर 21 से आयत नंबर 28, 21 से 28 तक। आयत नंबर 20 में हमने देखा कि परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया कि जब ये लोग जहन्नम के पास लाए जाएंगे तो उनके कान, उनकी आंखें और उनकी जिल्द, उनकी स्किन उनके खिलाफ गवाही देंगी, उन आमाल की गवाही के जो ये लोग किया करते थे। जल्द और स्किन के बारे में बाज़ रिवायात के अंदर प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र आया है कि उनकी शर्मगाह उनके खिलाफ गवाही देगी। ऐन मुमकिन है कि ये नुमाया तरीन मिसदाक के उनवान से बयान किया गया हो। यही गुफ्तगू आगे बढ़ती है। वकालू ले जुलू देहिम, तो वो कहेंगे अपनी स्किन से, अपनी जल्द से, लेमा शहीद तुम अलेना, तुम हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी। قالو تو ان کی جل یہ کہے گی انتقن اللہ الذی انتقا کل شیئن، اللہ ہی نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، یعنی ہر وہ چیز جو بول سکتی ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے بولتی ہے، آج اللہ نے ہمیں بھی بولنے کا موقع دیا اور بولنے کی طاقت دی۔ وہوا خلقکم، اور اسی نے تو تم کو بھی پیدا کیا تھا، یعنی جس نے تم کو پیدا کیا تھا تو اس نے تمہارے اندر بہت ساری چیزیں اور صلاحیتیں رکھی تھیں، تو جل جو ہم تمہارے ساتھ موجود تھے اور تمہارے لیے کور کا کام کر رہے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ پروردگار عالم عاجز ہو گیا ہے اور وہ ہمیں یہ گویائی کی طاقت نہیں دے سکتا، اسی نے ہمیں یہ طاقت دی ہے۔ ہوا خلقکم اول مرۃ، پہلے مرحلے میں اسی نے تم کو بھی تو پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی بارگاہ میں تمہیں پلٹایا جانا ہے۔ وما کنتم تستطرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور تم اس موقع پر یعنی جب یہ تم گناہ کر رہے تھے تو تم چھپ نہیں سکتے تھے اس بات سے کہ تمہارے اوپر گواہی دیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، اور نہ ہی تمہاری جلد سے تم چھپ سکتے تھے۔ یعنی بالآخر انسان جو گناہ کر رہا ہے تو اس کا اپنا وجود اس کے اندر انوالو ہے۔ اب یہ اس کی کیسی بدقسمتی ہے کہ وہ جن آرگن سے استفادہ کرتے ہوئے ان گناہ کے کاموں کو انجام دے رہا تھا، وہی آرگنز، وہی اعضاء اور جوارے اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں جس کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ مختلف افراد سے تو چھپ سکتا تھا، مگر جن آرگنز کو وہ استعمال کر رہا تھا اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کبھی وقت آ سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کا گمان کیا تھا۔ ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا، اور تمہارا یہ گمان تھا، تمہارا یہ خیال تھا کہ یقیناً اللہ نہیں جانتا کثیر مما تعملون، جو تم اعمال کر رہے ہو ان میں سے بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جن کو خدا نہیں جانتا۔ اب یہ عقیدے کے اعتبار سے پروردگار عالم کے حاضر و ناظر ہونے کا جو عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، اسی کے خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ علیم بذات الصدور، کہ جو تمہارے دلوں کے اندر خیالات آتے ہیں خدا تو ان سے بھی واقف ہے، تو ان کا یہ سمجھنا کہ اگر خدا ہے بھی تو وہ ہمارے اعمال سے واقف نہیں ہے، یا ایک بڑی تعداد ہمارے اعمال کی وہ ہیں کہ جن سے وہ واقف نہیں ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی سختی ہے عقائد کے اعتبار سے، اور پروردگار عالم کے باب میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ ہے تمہارا ظن، یہ ہے تمہارا خیال کہ جو تم نے اپنے رب کے بارے میں خیال رکھا۔ ظننتم بربکم ارداکم، اور اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں تباہ کر دیا۔ فاصبحتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فإن یصبروا فالنار مثوى لهم، اگر وہ اب صبر کریں تو جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے، یعنی اب تو جہنم کی آگ ہے، اگر وہ اسے برداشت کریں تو بھی وہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وإن یستعتبوا فما هم من المعتبین، اور اگر وہ معذرت کرنے کی اور خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان سے راضی ہوا جائے گا۔ یہ استعتبو کے دونوں مطلب بیان کیے گئے ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر درست محسوس ہوتے ہیں۔ اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یہ انسان کی جو کمپنی کا ایشو ہے کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، یہ تمام تر چیزیں اس کے اپنے کردار پر ایک انفلوئنس، ایک امپیکٹ، ایک اثر ڈالتی ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے مقرر کیا ان کے لیے کچھ ساتھیوں کو جنہوں نے ان کے لیے مزین کر کے پیش کیا، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے، وہ ان کے سامنے ان کی چیزوں کو اور ان کے برے اعمال کو مزین کر کے اچھا بنا کے پیش کیا کرتے تھے۔ اگر یہ واقعی مخلص دوست ہوتے تو ان مخلص دوستوں نے تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جو برا کام ہو رہا ہے اس برے کام کے برے نتائج کی طرف اپنے اس دوست کو متوجہ کرتے، مگر جو خود غرض دوست ہوتے ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ برے کاموں کو اچھا بنا کر اپنے اس ساتھی کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کی بربادی کا سامان کیا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے ان ساتھیوں کو اس لیے نہیں مقرر کیا تھا، مگر چونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلا لہذا اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ لام لام عاقبت ہے۔ اور ایک اور دوسری چیز بھی جو مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے کردار کو پستی کی طرف لے جاتا ہے تو خدا کی طرف سے توفیقات سلب ہوتی ہیں. ان سلب توفیق کا ایک مظاہرہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور جو برے ساتھی ہیں ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے, وہ اسی طریقے سے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کرتے ہیں. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ, اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا, ان پر بات پوری ہو گئی ان بہت سی قوموں کے ذیل میں جو جنات اور آدمیوں میں سے ان کے پہلے گزر گئی. وہ بات کیا تھی؟ وہی جو پروردگار عالم نے کہا تھا سورہ سواد کے اندر آیت نمبر 85 میں, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ مِنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے خالق نے یہ کہا تھا کہ میں دوزخ کو تم سے اور تیرے پیروں سے بھر دوں گا, تو پروردگار عالم نے اسی طریقے سے ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دینا ہے. من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین, وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے تھے. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا, لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو سننا نہیں, اس کی طرف توجہ نہیں کرنا. لہذا ہم جانتے ہیں کہ ایک طریقہ کار مشرکین عرب کا یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ لوگ شور مچایا کرتے تھے, یہ اس وقت تالیاں پیٹا کرتے تھے, سیٹیاں بجایا کرتے تھے, اور یہ کہا کرتے تھے کہ خبردار اس قرآن کو مت سننا, والغو فی ہے, اور اس کے دوران میں غل مچاؤ, شور مچاؤ, اس طرح سے کچھ کرو کہ لوگوں کی توجہات قرآن کی تلاوت سے ہٹ جائے, لعلکم تغلبون, شاید کہ تم لوگ غلبہ پا جاؤ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا, تو یقیناً ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا ہے عذاباً شدیداً, شدید عذاب کا مزہ ان کو چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم ان کو سزا دیں گے ان کے بدترین اعمال کی سزا کہ جو وہ یہ لوگ کیا کرتے تھے. اب ہم جانتے ہیں کہ سارے برے اعمال جو ہیں ان کے اوپر ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا اور اس پر ان کو سزا ملے گی, مگر وہ جو بدترین عمل ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس میں ایک بات یہی کہی گئی کہ خود تو کفر کیے بیٹھے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ اہتمام ان کی طرف سے کہ دوسروں تک بھی وہ پیغام حق نہ پہنچ سکے, اور یہ کام وہ ایک دفعہ نہیں کر رہے تھے, بار بار کر رہے تھے. تو ایک تو اس کو کہا گیا بدترین عمل, اور یہ لوگ یہ ایک مرتبہ نہیں مسلسل یہ کر رہے تھے, تو کہا گیا کانو یا ملو, ذالک جزاء اعداء اللہ النار, یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی, اور وہ سزا کیا ہے؟ النار, جہنم کی آگ. لہم فیہا دار الخلد, ان کے لیے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا ہے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون, یہ سزا ہے ان کی کہ یہ لوگ ہماری آیتوں اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے. یجحدون کے اندر بعض مفسرین نے صراحت کی ہے اور راغب کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ایک شخص جب کسی چیز کے صحیح ہونے کا دل میں یقین رکھتا ہو اور پھر اس کے بعد اس کا انکار کرے تو اس کے لیے تعبیر استعمال ہوتی ہے, جو کفر کا ایک بہت ہی پست مرحلہ آ جاتا ہے, یعنی کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ انکار نہیں کر رہے تھے, جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے. یہ ہے آیت نمبر 28 کے جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.